نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، پچیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ جب ہم انسان پر اپنی نعمتیں برساتے ہیں تو انسان سرکشی پر اتر جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہاں اصل میں لمبی دعائیں مانگنے سے منع نہیں کیا، لیکن اس کی جو حالت ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب نعمتیں برسائے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خدا نہ کرے کوئی تکلیف پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالی ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالی کو نعمتوں میں یاد رکھتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس تکلیف میں وہ اللہ کو یاد کرے اور پکارے، تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ آواز مانوس ہے، یعنی یہ وہ آواز ہے جو ہمیشہ آتی رہتی ہے، یہ کسی حال میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس آواز سے ہم واقف نہ ہوں، یعنی یہ ہمیں نعمتوں میں بھی پکارتا ہے، اور تکلیف آ گئی ہے تو اب تکلیف میں بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا ہے، یہاں انسان کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں اور یہاں انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے تب بھی اس کو ہم شکریہ بھی ادا کریں اس کا، اور اس کو یاد کریں، اور خدا نہ کرے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کریں، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی بالکل آخری آیت اللہ نے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ انسان پوری دنیا میں بھی اگر دیکھے تو اسے بہت سی نشانیاں علامتیں مل جائیں گی، اور اپنے وجود میں اگر انسان غور کر لے تو خود اللہ رب العزت کے وجود کی نشانیاں اس کو اپنے وجود میں مل جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو وجود عطا فرمایا ہے اس میں جو باریک باریک نشے رکھی ہیں، اور دیکھیے 70-80-100 سال کے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا جسم بنایا ہے کہ نہ گھستا ہے اور نہ پرانا ہوتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے وہ ایک دنیا کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے وہ رکھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو جب پیدا کیا تھا تو وہ ضعیف تھا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور پھر اس کے بعد ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتے ہیں، بتدریج آہستہ آہستہ قوت بچہ پکڑتا ہے، یہاں تک کہ تنومند نوجوان ہو جاتا ہے، اور پھر اس نوجوانی کے بعد پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ ادھیڑ عمر، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا۔ تو گویا کمزوری، پھر آخر میں تو ابتدا میں بھی کمزور ہے، آخر میں بھی کمزور ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے وجود میں غور کرے تو اسے ہماری نشانیاں مل جائیں گی۔ اگلی سورت میں اللہ رب العزت نے ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں تقریباً 10 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک آیت سورہ شورا کی ہے اور ایک آیت آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 ابواب کو بیان کیے ہیں، یہ 10 فصلیں بیان کی ہیں۔ اس ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو بیان فرمایا۔ بات یہ ہے کہ جو کفار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری بات مان لیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی بات ماننے سے روک دیا اور فرمایا کہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ تو اس میں 10 چیزوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، آپ اپنی دعوت دیتے رہیے، وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، سنے یا نہ سنے، آپ نے ان کی دعوت نہیں ماننی، لیکن آپ اپنی طرف، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے دعوت کا، تو فدعو، آپ انہیں دعوت دیتے رہیے۔ واستقم کما امرتا، اور پھر جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت پہ خود بھی عمل کیجئے. یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو کہہ دیا, بلکہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر خود بھی عمل کریں. واستقم کما امرت, یہ بڑا زبردست حکم ہے. یعنی اس میں ہر اعتبار سے استقامت کا کہا گیا ہے, اخلاقی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, اور جو ہے وہ کسی بھی عبادت کو اس کے احکام کے اعتبار سے صحیح طریقے پر ادا کرنا, یہ استقامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید آ گئے تھے, چند بال, تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اور انہی الفاظ میں تقریباً ہے, واستقم کما امرت ومن تاب معك. تو یہاں پر بھی واستقم کما امرت کا لفظ آیا ہے, اور استقامت جیسے حکم کیا گیا ہے, جیسے کہا گیا ہے, یعنی تمام امور کو اس طریقے پہ بجا لانا جیسے کہ اللہ رب العزت کا تقاضا ہے, یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کے لیے, تو اس لیے ایک حکم یہ دیا گیا کہ واستقم کما امرت, اور آگے فرمایا ولا تتبع اهواءهم, ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے, وہ جو کچھ چاہتے ہیں ان کی بات مت مانیے. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اور ایک بات یہ کہ آپ کہیے کہ جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں میں ان سب پر ایمان لایا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سب برحق تھے, جتنی کتابیں ان پر نازل ہوئیں وہ سب کتابیں برحق تھیں. اب چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اس لیے اب اس کے بغیر البتہ چارہ نہیں ہے کہ جو لوگ بھی ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور اللہ نے ان پر جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو مانے. اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر اس زمانے میں عیسیٰ ابن مریم بھی آ جاتے یا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے تو اس چارہ نہیں تھا ان کو اس کے سوا کہ وہ مجھ پر ایمان لاتے. یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لائے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. پھر آگے فرمایا کہ وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے یہ حکم کیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں. ایک یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں ان سب کو پورے طریقے پر تمہارے سامنے رکھ دوں. اور آگے فرمایا اللہ ربنا وربکم, اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. یعنی تم جو غلط عمل کرو گے تو اس سے ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا, اور ہم جو کچھ اچھے عمل کر رہے ہیں اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے, اور ایک مطلب بعد میں فرمایا کہ اصل میں یہ آیت جہاد جب نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی, یہ حکم منسوخ ہو گیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اس لیے کہ جہاد کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے حال پر نہ رہنے دیں. اگر وہ سیدھے نہیں ہوتے تو ان کو سیدھا کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ دین پر صحیح رکھا جائے. جہاد ہے ہی اسی مقصد کے لیے. اور بعد میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے دین کی دعوت دے دی, بات دین کی تم تک پہنچا دی, اب اگر کوئی شخص اس بات کو نہیں مانتا تو اگر نہ مانے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں. یہ مقصد تو دونوں مقصد اس کا بہرحال ہو سکتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے اعمال ہمارے آگے ہیں تمہارے اعمال تمہارے آگے ہیں, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جو آدمی جیسا کرے گا ویسی بھرے گا. لا حجت بیننا وبینکم, ہم نے اپنی بات پوری کر دی, اب اگر تم نہیں مانتے تو تم سے بات کرنے فضول ہے, اس لیے اب کسی قسم کی حجت اور لڑائی جھگڑا کرنا کسی معاملے میں وہ بیکار. اللہ یجمع بیننا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو جمع فرمائیں گے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. تو یہ 10 امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیے. اسی رکوع میں آگے فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العظیم, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطیف ہیں اور رزق دیتے ہیں جس کو جتنا چاہیں, اور وہ قوی بھی ہیں عزیز بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو رزق دیتے ہیں اس کی بہت سی اقسام, یہاں ایک رزق تو وہ ہے جو کھانے پینے سے متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے, اور ایک رزق سے متعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کھانے پینا وافر مقدار میں دیتے ہیں تو یہ رزق دے دیا, کسی کو صحت کا رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو صحت اچھی عطا فرما دی, کسی کو صورت اچھی عطا فرما دی, کسی کو تندرستی اچھی عطا فرما دی, کسی کے ساتھ معاملہ کچھ اور فرما دیا. تو اللہ رب العزت نے سب کو یکساں نہیں رکھا, کسی کو مال و دولت میں بڑھا دیا, کسی کو شکل و صورت میں بڑھا دیا, کسی کے پاس مال دولت بہت ہے لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے, تو وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہو. تعاون اور تناسل ہوتا ہی اس بنیاد پر ہے. اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کا کیوں کام کرتا؟ میں کسی سے کیوں دبتا اور کوئی مجھ سے کیوں دبتا؟ میں کسی کا کیوں حکم مانتا اور کوئی میرا حکم کیوں مانتا؟ اگر میں کہوں کہ بھائی یہ چیز مجھے اٹھا کے دے، وہ کہتے تم مجھے اٹھا کے دے تو میں کیوں اٹھاؤں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رکھا ہی تعاون اور تناسل کی بنیاد پر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آدمی تعاون کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے. اور کب کرے گا ایک دوسرے کی مدد؟ جب ایک انسان ضرورت مند ہوگا، دوسرا اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہوگا. اب ایک آدمی مزدور ہے اور ایک آدمی کام کرانے والا ہے، تو مالک کو مزدور کی ضرورت ہے، مزدور کو مالک کی ضرورت ہے. اگر سبھی کے پاس مال و دولت ہو تو کوئی مزدوری کیوں کرے گا؟ سارے دکاندار ہوں تو گاہک کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس دنیا کو قائم رکھا ہے کہ ایک توازن ہے. خود بخود جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے اس دنیا کو جو ہے وجود بخشا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا موت دیکھے. مالک دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اب اس کا کام صرف دکان ہی کھولنا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ گھر سے گاہک پکڑ کے نہیں لا سکتا کہ آپ مجھ سے آ کے سودا خریدو، یہ تو ممکن ہی نہیں. اب دیکھیے دکاندار کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تم دکان کھول کے بیٹھو، اور گاہک کے دل میں ڈالا کہ تم سودا لے کے آؤ. تو گاہک سودا لینے کے لیے آتا ہے اور جو جس شخص کی دکان ہے وہ دکان کھول کے بیٹھتا ہے. اب اگر سارے دکاندار ہوتے تو سودا کس سے لیتے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ ایک توازن کی فضا جو ہے اس میں قائم رکھی ہے. اور اس طرح فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اور یہاں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اس آیت مبارکہ کو 70 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق وافر عطا فرمائیں گے اور رزق کی طرف سے تنگی نہیں ہوگی. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ سورہ شورا کی ہے آیت، اور آخری آیت ہے 30 دوسرے رکوع کی. تو بہرحال یہ آیت صبح کے وقت پڑھ لینا مفید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے فرمائے من کان یرید حرث الآخرت نزید لہ فی حرثہ. آدمی اگر آخرت کے بارے میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اصل میں جب کھیتی انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل کھاتا ہے. اب اگر گندم بو رہا ہے تو گندم کھائے. ابتدان تو گندم نہیں نکلتی، لیکن پہلے بالے نکلیں گے، پھر اس میں سے خوشے نکلیں گے، پھر اس میں سے گندم نکلے گی، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ جمع ہوگی، اور جمع ہونے کے بعد پھر آٹا بنے گا، پھر آٹا تقسیم ہوگا، پھر لوگوں کے گھروں میں جائے گا. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اپنی اس دنیا کا. تو فرمایا کہ جو دنیا کی کھیتی میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو دنیا اپنے گھر لے کے جاتا ہے. اور اگر کوئی آخرت کے بارے میں کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت عطا فرمائیں گے. اور اگر کوئی دین دنیا دونوں کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ دونوں عطا فرمائیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، نظام ہے، کہ محنت کیے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے. اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ جن بنیادوں پر بنایا ہے اس میں ایک مقصد یہی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کی محنت کرے، کوشش کرے، کیونکہ یہ آزمائش کے طور پر ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں. تو بہرحال فرمائے کہ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزید لہ فی حرثہ، تو اس کی آخرت کی کھیتی ہم بڑھا دیتے ہیں. وہ من کان یرید حرث الدنیا نوتی منہ، جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا عطا فرما دیتے ہیں. لیکن وما لہ فی الآخرت من نصیب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. کسی نے کتنا اچھا شعر کہا ہے کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، کوئی دین پہ چلنے والا بھوکا نظر نہیں آئے گا آپ کو، اور نہ اس لیے خودکشی کرتا کہ صاحب روٹی نہیں ملتی. جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے. یعنی محض دنیا پہ مرنا یہ کوئی انسانی عروج نہیں ہے، کمال نہیں. ارے بھائی دین پر مرو تو دنیا تو خود بخود ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھوکا رکھے. ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جو چیز اللہ نے ہماری ذمہ داری میں دی تھی کہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تو ہم نے چھوڑ دی، اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہماری ذمہ داری. قرآن مجید آپ اٹھا کے پڑھیے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے فرمایا دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو. ایک معمولی سا کیڑا جو کسی پہاڑ میں ہو، اگر اس کو پتھر کو کوٹو، اس میں سے کوئی کیڑا نکلے، اس کے منہ میں بعض اوقات ہرا ہرا پتا نظر آتا ہے، کو کون پہنچاتا اس کو؟ تو رزق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ رزق میں دوں گا تمہیں, اس کی فکر مت کرو. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم فرمایا کہ لا نسألک رزقاً, ہم تم سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, لیکن واصطبر علیہا, آپ نماز کا حکم اعلی کا بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقاً, یہ آیت قرآن مجید کی ہے. وامر اعلی کا بالصلاۃ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. وامر اعلی کا بالصلاۃ واصطبر علیہا, اور خود بھی اس پر قائم رہیے. لا نسألک رزقاً, رزق کی فکر مت کیجیے, وہ ہم دیں گے آپ کو. تو جو رزق کی ذمہ داری ہے وہ ہم نے اپنے اوپر لے لی, اور جو ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کی عبادت کرنا وہ ہم نے چھوڑ دی, اپنی ذمہ داری ہم نے چھوڑ دی, اور جو اللہ کی ذمہ داری تھی وہ اپنے اوپر لے لی. نتیجہ یہ کہ اللہ نے بھی پھر ہمیں ہماری سپرد کر دیا کہ ٹھیک ہے اب تم خود ہی جاؤ رزق حاصل کرو, کماتے رہو اس کام کے لیے, پیچھے پھرتے رہو. تو بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں, جس کو جتنا جی چاہے عطا فرمائے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ اگر دنیا کے لیے محنت کرو گے تو دنیا ملے گی, انکار نہیں, اور بقدر ضرورت محنت کرنے سے منع بھی نہیں کیا شریعت نے. یہ نہیں کہتی شریعت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر پہ بیٹھ جاؤ اور بس کہو کہ دعا پہ گزارا کرو, نہیں, کام کرتے رہو, لیکن ایسی اس طرح سے دنیا پہ مرنا کہ آخرت کی بالکل فکر ہی نہ رہے انسان کو, یہ اچھی بات نہیں. بلکہ کہتے ہیں دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے. ہر آدمی سوچ دے کہ وہاں کتنا رہنا ہے اور یہاں کتنا رہنا ہے. یہاں 40, 50, 60, 70 سال سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ کچھ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عروج کا زمانہ ہوتا ہے, ورنہ تو 25-30 سال کی عمر تو پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتی, اس کے بعد کچھ عرصہ نوکریاں ڈھونڈنے میں لگ جاتی, اس کے بعد پھر 10-15 سال ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی جس میں انسان کہتا ہے کہ بھائی 50-60 سال کی عمر کے اندر میں مال آ گیا, لیکن اس کے بعد پھر ایسی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اب کھانے پینے پہ پابندی ہو گئی, اب یہ نہیں کھا سکتے, اب یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے. ساری نعمتیں دسترخوان میں پڑی بھی ہوتی ہیں لیکن پابندی ہوتی ہے کہ صاحب کھا نہیں سکتا میں. تو چند سالوں کی لذت کے لیے آدمی اپنی آخرت برباد کرے, جبکہ آخرت کی جو نعمتیں وہ ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالا عین رات, وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, اور نہ کسی کان نے سنی, ولا علی قلب بشر, اور نہ کسی کے قلب پر اس کا گمان گزرا کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی, سوچ بھی نہیں سکتے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو ہے وہ آخرت, دنیا بھی اتنی بڑی ہے, آخرت تو اس کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے. بہرحال محنت دنیا اور آخرت کی دونوں ہونی چاہیے. شریعت نے اس سے منع نہیں کیا کہ آدمی دنیا میں محنت نہ کرے, بقدر ضرورت محنت کرنی چاہیے, لیکن بالکل دنیا کا ہو کر رہ جائے اور آخرت کو بالکل فراموش کر دے, اس سے شریعت نے منع کیا ہے. 21 بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ دنیا کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا علمون ظاہر الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون, ایک شکوے کے طور پر اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ظاہر کو خوب جانتے ہیں, دنیا کیسے بنے گی سارے طور طریقے آتے ہیں, لیکن وهم عن الآخرۃ غافلون, آخرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بعض لوگوں کو سورہ اخلاص تک پڑھنی نہیں آتی, صحیح معنی میں کلمہ پڑھنا نہیں آتا, اپنے دین کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اللہ, اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے, اپنے ہاتھوں کی لائی بھی ہوتی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, دنیا میں کسی کو خراش نہیں لگتی مگر اس کی اپنی ہی کسی حرکت کی وجہ سے. یعنی کوئی تکلیف, کوئی ضرر, کوئی پریشانی جو انسان کو لائق ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور فرمایا کہ وہ آپو ان کثیر, اکثر تو ہم معاف کر دیتے ہیں, یعنی ہونا تو اس سے بھی زیادہ چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر تو ہم معاف کر دیتے ہیں, لیکن کوئی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر ہم تمہاری پکڑ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ, کہ ہم دنیا میں تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں, آخرت میں تو پھر اس کے علاوہ ہے, لیکن دنیا میں تھوڑا بہت مزہ چکھاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورا مزہ عذاب کا یہاں دنیا میں دے دیا جائے, بلکہ تھوڑا بہت کبھی کبھی چکھا دیتے ہیں. ورنہ ہر آدمی اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا انسان پر برس رہی ہیں. اگر ہر آدمی غور کرے تو الحمدللہ وہ سوچے گا کہ ہاں بھائی نعمتیں زیادہ ہیں, پریشانیاں کم ہیں. اگر پریشانی ہی پریشانی ہوتی تو انسان کیا کرتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے, بہرحال آدمی کو سمجھنا چاہیے جب کبھی کوئی پریشانی لائق ہو جائے فوراً متوجہ ہو جاؤ, دو رکعت نماز پڑھو, صلاۃ الحاجت, اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ پریشانی آ گئی ہے, یقیناً میرے ہی کسی گناہ کا جو ہے یہ رد عمل ہے اور میرے ہی کسی عمل کا رد عمل ہے, آپ نے فضل و کرم سے معاف فرما دی. اسی لیے فرمایا کہ مصیبت اور پریشانی میں استغفار پڑھیے کثرت کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ من لزم الاستغفار, جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے, جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کا راستہ بنا دیں گے. کتنی پریشانی میں ہے, تکلیف میں ہے, چاہے وہ رزق کی تنگی ہے, اولاد کی طرف سے پریشانی ہے, گھر بار کی طرف سے پریشانی ہے, یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا جو وبال ہوتا ہے. لیکن اسی لیے فرمایا کہ استغفار پڑھو کثرت کے ساتھ, جب استغفار پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ جو گناہ ہیں وہ دھل جائیں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی دور فرما دیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کا راستہ بنا دیں گے. ومن كل بلاء عافية, اور ہر بلا سے عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. ومن كل هم فرجا, اور ہر غم اور ہم سے جو ہے وہ کشادگی پیدا فرما دیں گے. کسی انسان کو کوئی غم آ گیا, اب اس غم سے نکلنے کا راستہ کیا؟ استغفار کی کثرت. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے بیان فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سمجھ لیجیے کہ توبہ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی ویعفو عن السیئات, اللہ کی ذات وہ ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو دور فرما دیتے ہیں, اور جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں. یاد رکھیے کہ توبہ کا مطلب سے زبان سے توبہ توبہ کرنا نہیں ہے. بعض اوقات آدمی بدکاری بھی کرتا رہتا ہے, توبہ توبہ بھی کرتا رہتا ہے, بدنظری بھی کر رہا اور کہتا توبہ توبہ, دیکھو جی کیا کیا زمانہ آ گیا, اور دیکھے بھی چلا جا رہا ہے اور ساتھ میں توبہ توبہ بھی کر رہا ہے. تو یہ ایسی توبہ پر خود جو ہے توبہ کرنی چاہیے. تو یہ توبہ جو ہے خود قابل توبہ ہے. اس کا مطلب توبہ کا تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہم گناہ کر رہے ہیں فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں, اور پھر اس پہ شرمندگی بھی ہو کہ یہ ہم سے گناہ کیسے سرزد ہوا, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو. یہ تین چیزیں جب ہوتی ہیں تو توبہ کی تکمیل ہوتی ہے, اس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی. آدمی چاہے زبان سے لاکھ توبہ توبہ کرتا رہے, جب تک کہ اس برے عمل کو ترک نہیں کر دیتا اور اس پر شرمندہ نہیں ہوتا, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم جب تک نہ ہو اس وقت تک توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں اپنی توبہ کی صحیح معنی میں تکمیل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ آج رات جو عطا فرمائی ہے, یہ شب قدر کی رات ہے, معمولی رات نہیں ہے. اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, اور اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, خاص طور پر ہمارے یہاں اس وقت جو ایک بے حسی طاری ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک, حکمرانوں سے لے کے عوام تک, انتہا درجے کی جو ہے وہ بے حسی طاری ہے. روزانہ لوگ مرتے ہیں تب ہمیں کچھ نہیں, اب مطلب ایک معمول سا ہو گیا ہے, 10-15 نہ مرے تو عجیب سا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں جیسے کوئی چٹپٹے پکوڑے کسی نے کھا لیے, کچھ کھا لیا, کیا آج 10 مر گئے, آج 15 مر گئے, آج 20 مر گئے, اور احساس ختم ہو گیا. ایک آدمی مر جاتا تھا تو پہلے غم کی کیفیت تاری ہوتی تھی, اور آج 15-20 مر جائیں تو حکمران بھی کہتے ہیں کہ صاحب اتنے بڑے شہر میں 10-15 مرنا تو کوئی بات ہی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, جبکہ وہ بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں لیکن ہوتے نہیں. لیکن بہرحال یہ ہمارے اوپر عذاب ہے, اب چاہے وہ حکمرانوں کا عذاب ہے, یعنی حکمران ہمارے اوپر عذاب ہے, اور اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہم ان کے لیے عذاب ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, استغفار. اللہ نے یہ راتیں عطا فرمائی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم ان کو برا بھلا نہ کہو بلکہ اپنے اعمال درست کرنے میں لگ جاؤ, اور جب تم اپنے اعمال درست کرو گے ان کے قلوب کو میں درست کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے, کیونکہ قلوب اللہ رب العزت کی دونوں انگلیوں کے درمیان. اب وہ انگلیاں کیسی ہیں اس وقت, ہماری انگلیاں صرف یہ مثال کے طور پر ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ انگلیوں سے, جسم سے, جسمانیات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ, لیکن صرف سمجھانے کے لیے, اس لیے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہو تو چاہے ہم ادھر پھیر دیں چاہے ادھر پھیر دیں, تو سمجھانے کی غرض سے, ورنہ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے. تو ان راتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے آگے فرمائے کہ وَلَا مَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَجْمِ الْأُمُورِ, اور ایک اور بات فرمائے کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, یعنی ایک بات تو یہ بتائیے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اگر کوئی آدمی کسی سے برائی کرتا ہے تو بھائی اول تو یہ کہ تم جتنی برائی اس نے کی اتنی برائی تم بھی کر لو, اس سے زیادہ نہیں, اگر زیادہ کرو گے تو پھر ظالم بن جاؤ گے. لیکن فَمَنْ عَفَا, اگر کوئی معاف کر دے, وَأَصْلَحَ, اور جو ہے وہ اصلاح کر لے, فاجرہ علی اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا اجر. انہ لا یحب الظالم, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہ من سبیل. اور آگے فرمایا کہ مطلب اس میں ایک بات یہاں سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, کوئی فاسق و فاجر آدمی کسی پر زیادتی اور ظلم کرتا ہے, تو بعض اوقات بدلے کا موقع آتا ہے تو اس سے بعض علماء نے فرمایا کہ بدلہ لے لینا چاہیے تاکہ ایسے اس قسم کے لوگ جو شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور اپنے کیے پر پچھتاتے بھی نہیں ہیں تو ان سے انتقام جتنا ہونا چاہیے وہ بدلہ لے لے تاکہ انہیں ان کے سرکوبی ہو اور وہ ڈھیٹ نہ بن جائیں, کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ اور زیادتی کریں گے, ظلم کریں گے, تو ایسے موقع پر ان سے بدلہ لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے تو یہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کرے گا, وہاں معاف کر دینا چاہیے. تو یعنی یہاں پر بھی موقع محل دیکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ کس قسم کا ہے. اگر وہاں پر مصلحت اس میں ہے کہ اگر اس سے بدلہ لیا جائے گا یہ زیادہ بہتر ہے آئندہ کے لیے, تو اس سے بدلہ لے لینا چاہیے, اور اگر یہ بہتر ہو کہ معاف کر دینا چاہیے تو معاف کر دیں. لیکن بہرحال معاف کرنا اچھا عمل ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا, والا من صبر و غفر ان ذلک لمن عظیم الامور. یہ بڑے اہم امور میں سے ہے. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیقات کا ذکر کیا ہے, فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین ہے کی بادشاہت ہے, یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جیسے چاہ جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا فرما دیتے ہیں. اور پھر تخلیق انسان کا ذکر فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی کو لڑکیاں عطا فرماتے ہیں, کسی کو لڑکے عطا فرماتے ہیں, او یزوجہم ذکرانم و اناثا, اور کسی کو لڑکے بھی عطا فرماتے ہیں لڑکیاں بھی عطا فرماتے ہیں, ویجعل من یشاء عقیمہ, اور کسی کو بالکل پانچ کر دیتے ہیں, ساری کوششوں کرنے کے باوجود بھی ان کی اولاد نہیں ہوتی. تو اس سے کو اللہ رب العزت ذکر فرمایا ہے, اور حقیقت بھی ہے آدمی سوچے کہ باپ کو اور ماں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, اللہ رب العزت جو ہے وہ کس طریقے سے اندر ہی اندر کاریگری کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک خون سے جو ہے وہ جو خون کا قطرہ ہوتا ہے وہ پھر وہ جمتا ہے, اس سے پھر لوتڑے بنتے ہیں, پھر اس پہ ہڈیاں بنتی ہیں, اور کس طریقے سے وہ ایک جیتی جاگتی شکل وجود میں آ جاتی ہے. تو ایک اندر اللہ رب العزت گویا کارخانہ لگایا ہوا ہے, اور اس کا پتہ تو ماں کو بھی نہیں چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, مصور حقیقی کیا کر رہے ہیں اس کا پتہ ماں کو بھی نہیں ہوتا, باپ کو بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پھر اب چاہتے ہیں تو لڑکے پیدا کرتے ہیں, چاہے تو لڑکی پیدا, بعض اوقات کسی کے لڑکا پیدا ہو جائے تو وہ بڑی جو ہے وہ یوں فخر و غرور ایسے سمجھتا ہے کہ سارا کارنامہ اس کا ہی, اور لڑکی ہو جائے تو منہ لٹک جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ لڑکا اپنے ہاتھ میں ہے نہ لڑکی اپنے ہاتھ میں. آدمی کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. تو یہ اللہ رب العزت کا خاص عمل ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی عورت کا معاملہ ایسا رکھا ہے کہ اس میں جو جرسومے رکھے ہیں وہ صرف مؤنث کے ہی ہوتے ہیں, لڑکیوں کے ہی ہوتے ہیں, اور یہ مرد کے اندر ہوتے ہیں کہ اس میں دونوں قسم کے جرسومے ہوتے ہیں, یعنی مرد کے بھی ہوتے ہیں اور عورت کے بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوتا تو قصور عورت کو اتنا ہوا مرد کا ہی ہوا, لیکن آدمی سارا قصور جو ہے وہ عورت کو قرار دیتا ہے. بعض جگہوں پر یہاں تک سنا گیا کہ صاحب اگر اس دفعہ لڑکی ہوئی تو اس گھر سے نکل جانا. بعض تو اس طرح ظلم بھی کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی پیدائش پر جو ہے وہ اس قدر برا بناتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ مبارک عورت ہے, جس عورت کے بطن سے پہلی لڑکی پیدا ہو وہ مبارک. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اگر لڑکا ہو تو مبارک نہیں, لیکن اس کو ترجیح دی کہ بابرکت ہے وہ ایسی عورت, اس کو ایسا مت سمجھو, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید لڑکی کا ہونا کوئی کمتر درجے کی بات ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس خیال کو جو ہے رد فرمایا, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے بدن سے پہلی بیٹی عطا فرما دیں تو یہ بابرکت عورت ہونے کی نشانی ہے. بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہے اگر خواب میں آدمی جو ہے وہ لڑکی اور پیدائش دیکھے تو یہ بھی اس کے لیے بابرکت کی بات, یعنی اس سے انسان کو خوشادگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے, رزق میں فراوانی حاصل ہوتی ہے. تو اس قسم کی تعبیرات بھی جو ہیں وہ ملتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, وہ چاہے تو لڑکا عطا فرمائے چاہے لڑکی, چاہے دونوں عطا فرما دے یا کسی کو کچھ بھی نہ دے, یہ اس کے اختیار میں. انہو علیم قدیم. اور آگے فرمایا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے ڈائریکٹ. یہ اصل میں ایک اعتراض کا جواب دیا بعض کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازار میں چلتے پھرتے ہیں، آپ کے ہماری طرح ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی اور بچے ہیں، سب ہماری طرح تو ہیں کہ ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں. یہ ایک شیطانی خیال ہے ابتدا سے، اور بعض لوگ اس قسم کا خیال رکھتے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے اللہ نے قرآن مجید واضح فرما دیا، جو عظمت اللہ نے بشر کو عطا فرمائی ہے، انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ ایسی عظمت تو فرشتوں کو بھی عطا نہیں فرمائی، بلکہ فرشتے تو خدام ہیں انسان کے، فرشتے خادم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سے معراج پہ ابتدا ہوتی ہے، حضرت جبریل امین کی وہاں جا کے انتہا ہو جاتی ہے. تو کس کی، اللہ تعالیٰ نے بشر کو جو فوقیت عطا فرمائی ہے وہ. اور بات یہ ہے کہ اگر نبی انسان نہ ہو، بشر نہ ہو، تو ہر آدمی کہہ سکتا کہ صاحب وہ تو راتوں کو جاگ سکتے تھے، وہ تو ساری ساری رات نمازیں پڑھ سکتے تھے، وہ تو صاحب یہ بھی کر سکتے تھے، وہ تو یہ بھی کر سکتے تھے، ہمارے ساتھ تو ضرورتیں لگی ہوئی ہیں صاحب، ہمارے تو خواہش بھی موجود ہے ہمارے. بھائی یہ ساری چیزیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں، انہیں بھی بیماریاں آتی ہیں، انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہیں، زخم بھی لگتے ہیں، جادو بھی اس پر ہو جاتا ہے، سارے کام تو ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بشر، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نبوت کا درجہ عطا فرمایا ہے بعض انسانوں کو، تو یقیناً یہ انسان کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا عظیم بنایا. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انسان سے میں ڈالا ہے. اب انسان اپنے آپ سے ہی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے کہ اے بھائی ہم بہت کمتر درجے کے. تو بہرحال اس زمانے میں بھی کافر یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ آپ تو چونکہ ہمارے جیسے انسان ہیں، نہ اللہ سے آپ کلام کرتے ہیں، تو اس لیے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوئے، وہ تو آپ تو نہیں ہوئے، تو ہم آپ کو نبی کیسے مانیں. اللہ نے یہاں اس کا جواب دیا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، یعنی ڈائریکٹ کلام تو ممکن ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تین طریقے ہم نے اس کے رکھے ہیں، الا وحی، یا تو ہم وحی کرتے ہیں، دل پہ القا فرما دیا، وحی آ گئی، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے ایک آواز ہے جو سنائی دیتی ہے، لیکن سنائی جو بولنے والا اس دکھائی نہیں دیتا. یہی تو وہ چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، ربی ارینی، اے اللہ مجھے آپ اپنا آپ دکھا دیجئے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو ہم اپنا جلوہ جو ہے وہ پتہ نہیں 70,000 پردوں میں سے معمولی سا درجہ جو ہے وہ خالی، یعنی روئی سوئی کے برابر فلاں پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر اس نے برداشت کر لیا تو تم بھی برداشت کر سکتے ہو، لیکن کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکا. تو اس لیے نہ تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، الا وحین او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا فرشتے کے ذریعے سے، یعنی یا تو فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں وہی بھیج دے کر، یا خود ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وہی دل پہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر یہ وہی ڈالی، یا میرے دل میں یہ القا فرمایا، یہ بھی وہی کی ایک قسم. اور او من وراء حجاب، تو یہ او من وراء حجاب ہی اصل میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہم کلامی کا شرف ہوا وہ او من وراء حجاب ہی تھا، پردے کے پیچھے آواز سنتے تھے وہ بسے. تو اللہ نے اس کو اس کی تردید فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تم اعتراض کرتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام نہیں کیا، تمہارا یہ کہنا غلط. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ وہی جس جو چاہے عطا فرمائے، انہ علی حکیم، اللہ تعالیٰ بلند بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. آگے مزید احکام ہیں لیکن کافی وقت ہو چکا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد جو اعتکاف والے حضرات ہیں وہ کچھ آدھے گھنٹے بعد جمع ہو جائیں تاکہ ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں. انشاءاللہ کچھ مسائل بھی ہوں گے اور کچھ یہاں کے جو متعلق چیزیں ہیں ان سے بھی بات چیت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعتکاف کو جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس رات کی ہم قدر کریں خوب. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ رات جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اپنے فضل خاص سے اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل سے جس حد تک ممکن ہو سکے جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس رات کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ دائمی طور پر ہمارے دل کا قبلہ درست فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے قلب کی سوئی کو ٹھیک کر دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے. آپ ہمارے بن جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں اپنے فضل و کرم سے وسعت رزق انہیں عطا فرمائیے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سارے اولاد عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر ایک کی کچھ سے کچھ حاجتیں ہیں, ضرورتیں ہیں. خاص طور پر ہم جب تک آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو ہمیں کچھ ضرورتیں بھی ہمارے ساتھ آپ نے لگائی ہیں. اپنے فضل خاص سے ساری ضرورتیں عافیت کے ساتھ پوری کرا دیجئے. کسی کا محتاج نہ بنائیے, کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائیے, کسی کے آگے رسوا نہ فرمائیے. ہم سے جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. اپنے فضل خاص سے ساری حاجتیں پوری فرما دیجئے, سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے, سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. بھائی رفیق کا بچہ بیمار ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے شفا کامل عاجل عطا فرما دیں. ایک صاحب کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے, دعا فرمائی جلد از جلد اللہ تعالیٰ انہیں صحتیاب فرما دیں. ایک اور صاحب ہیں ان کا بھی بائی پاس کا آپریشن غالباً ہو چکا ہے, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد از جلد صحتیابی عطا فرما دیں. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کو ان سب کی مغفرت فرما دے, ان سب کے درجات کو بلند فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو معتکف حضرات ہیں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں, کھانا وغیرہ کھانا ہے تو کھا لیں, اس کے بعد آدھا پون گھنٹے بعد انشاءاللہ یہی مسجد میں ہی آپ سب حضرات جمع ہو جائیں, تو پھر انشاءاللہ کچھ باتیں کریں.